سیدی و سندی محبی و محبوبی مرشدی و مولائی حارث باللہ حضرت اقدس صوفی ممتاز احمد صاحب زامت برکاتہم کے حکم سے اشعار پڑھ کر سنا رہا ہوں، جو الحمدللہ ہمارے سامنے تشریف فرما ہے۔ یہ اشعار شیخ العرب والعجم عارف باللہ حضرت اقدس مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ہیں۔ ان اشعار کا عنوان ہے، نہیں مخصوص ہے اس کی تجلی طور سینہ سے۔ غرض اتنی ہے بس پیرے مغا کے جام مینا سے، غرض اتنی ہے بس پیرے مغا کے جام مینا سے، کہ ہم مالک کو اپنے دیکھ لیتے قلب مینا سے۔ غرض اتنی ہے بس پیرے مغا کے جام مینا سے، غرض اتنی ہے بس پیرے مغا کے جام مینا سے، دیکھ لیتے مینا سے۔ وہ مالک ہے جہاں چاہے تجلی اپنی دکھلائے، وہ مالک ہے جہاں چاہے تجلی اپنی دکھلائے، نہیں مخصوص ہے اس کی تجلی طور سینہ سے، نہیں مخصوص ہے اس کی تجلی طور سینہ سے۔ غرض اتنی ہے بس پیرے مغا کے جام مینا سے، کہ ہم مالک کو اپنے دیکھ لیتے قلب بینا سے۔ وہ مالک ہے جہاں چاہے تجلی اپنی دکھلائے، وہ مالک ہے جہاں چاہے تجلی اپنی دکھلائے، نہیں مخصوص ہے اس کی تجلی طور سینہ سے۔ جو نادا ہے وہ اہل اللہ کی عظمت کو کیا جانے، جو نادا ہے وہ اہل اللہ کی عظمت کو کیا جانے، کوئی دیکھے مقام اہل دل کو چشم بینا سے، کوئی دیکھے مقام اہل دل کو چشم بینا سے۔ جو نادا ہے وہ اہل اللہ کی عظمت کو کیا جانے، کوئی دیکھے مقام اہل دل کو چشم بینا سے۔ غرض اتنی ہے بس پیرے مغا کے جام مینا سے، کہ ہم مالک کو اپنے دیکھ لیتے قلب بینا سے۔ بہت روئیں گے کر کے یاد اہل میں کدا مجھ کو، بہت روئیں گے کر کے یاد اہل میں کدا مجھ کو، شرابِ درد
درد دل پی کر ہمارے جام مینا سے، شراب درد دل پی کر ہمارے جام مینا سے، بہت روئیں گے کر کے یاد اہل میں قدا مجھ کو، شراب درد دل پی کر ہمارے جام مینا سے، خدا کے ذکر سے وہ کیف ہے ہر قلب عارف میں، خدا کے ذکر سے وہ کیف ہے ہر قلب عارف میں، کہ یہ بکتے نہیں دنیا کے پانی جام مینا سے، کہ یہ بکتے نہیں دنیا کے پانی جام مینا سے، غرض اتنی ہے بس پیرے مغا کے جام مینا سے، کہ ہم مالک کو اپنے دیکھ لیتے قلب بینا سے، یہ مانا کہ شکست آرزو ہے تلخ تر اختر، یہ مانا کہ شکست آرزو ہے تلخ تر اختر، مگر اے دل خدا ملتا ہے بس خونِ تمنا سے، مگر اے دل خدا ملتا ہے بس خونِ تمنا سے، غرض اتنی ہے بس پیرے مغا کے جام مینا سے، غرض اتنی ہے بس پیرے مغا کے جام مینا سے، کہ ہم مالک کو اپنے دیکھ لیتے قلب بینا سے، کہ ہم مالک کو اپنے دیکھ لیتے قلب بینا سے۔
الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وسلم. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. صدق الله مولانا العظيم. وقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: جاء جددوا إيمانكم بقول لا إله إلا الله كما قال عليه الصلاة والسلام. میرے عزیزوں اور دوستو، گزشتہ مجلس میں بھی عبرت کے دو واقعات سنائے تھے. اللہ تعالی ہم سب کو اس سے نفع اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالی ہم سب کو معاف فرمائے، ہماری غفلتوں کو معاف فرما دے، اللہ تعالی ہم سب کو نور والی پاکیزہ زندگی، 100% اطاعت والی زندگی عطا فرمائے، اور نفس و شیطان کے جالوں سے اور مکر و فریب سے اور غفلت سے میرے گھر والوں کی اور سب دوستوں کی اور ان کے گھر والوں کی، سب مسلمانوں کی حفاظت فرمائے. حکیم الامت نے ایک مثال دنیا کی اور دین کی دی ہے کہ دنیا کی محنت کا ثمرہ کم ہے، محنت زیادہ ہے. دنیا کمانے کے لیے انسان کو محنت زیادہ کرنی پڑتی ہے اور اس کی کمائی کم ہوتی ہے، ثمرہ یعنی پھل اس کا کم حاصل ہوتا ہے. اور دین کے اندر محنت کم ہے اور ثمرہ زیادہ ہے. مثال یہ فرمائی کہ دیکھو، ایک ہوائی بندوق ہوتی ہے نا، اس کو ایئر گن کہتے ہیں انگریزی میں، چھرے ہوتے ہیں. پرانے پہلے زمانے میں تو ہم نے بہت چھرے چلائے ہوئے ہیں، لیکن جو ہے معلوم نہیں، اب تو کلاشن کوکوں کا دور ہے، چیٹی کا دور ہے، معلوم نہیں کہ یہاں پہ وہ بچوں نے دیکھا بھی ہے یا نہیں. ہمارے بچپن میں تو یہ بندوق، اتنی لمبی بندوق ہوتی ہے، ہوائی گن کہتے ہیں اس کو. اور پہلے وہ خان صاحب جو ہے وہ پورا ایک بورڈ لے کے پھرتے تھے، اس میں وہ بارے لگے ہوئے ہیں اس نشانے بازی کا، اس میں وہی چھرا کارتوس استعمال ہوتا، کارتوس. تو فرمایا کہ کسی کے پاس وہ ایئر گن ہو، چھرے والی گن، تو اس سے دو چار کبوتر تو ماری لے گا دن بھر اگر محنت کرے. کبوتر تو آج کل بہت ہے نا، یہاں تو معلوم نہیں لیکن شہر میں لوگوں نے کبوتر چوک بنا رکھے ہیں اور باجرا لالا کے وہاں ڈالتے ہیں چوک پہ، اور خوب کبوتر وہاں باجرا کھاتے ہیں. انسان کو صدقہ دینے کی توفیق نہیں ہے. کبوتر جو ایک جانور ہے اور اللہ تعالی نے وعدہ فرمایا ہے اور حدیث پاک میں ہے کہ جانور پرندہ اپنے گھونسلے سے بھوکا نکلتا ہے، شام کو آتا ہے تو پیٹ بھرا آتا ہے، خدا تعالیٰ خود اس پر رزق دیتے ہیں. تو ہم کو کبوتروں کی فکر بہت ہے، اور بازے ایسے نادان ہیں جو چیل کووں کی فکر زیادہ کرتے ہیں کہ کبوتر تو پھر حلال جانور ہے، کوئی بیچارہ غریب آدمی ہے اس نے غلیل سے دو چار کبوتر مار کے سالن بنا کے پیٹ پال لے گا اپنا، لیکن کوا اور چیل تو نہیں مارے گا، اس کو تو نہیں کھا سکتا، حرام ہے. تو بعض ایسے نادان ہیں جو گوشت اور چیچڑے خرید کے چیل کووں کو کھلاتے ہیں، معلوم نہیں کہاں سے انہوں نے یہ چیز سیکھی ہے، کون سی کتاب میں سیکھی ہے. مولانا کوئی کتاب میں لکھا ہے ہدایا میں یا کہیں کہ چیل کووں کو کھلانا بہت ثواب ہے؟ کسی کتاب میں لکھا ہے کہ چیل کووں کو یہ چیچڑے گوشت جو کھلاتے ہیں ثواب ہے؟ لکھا ہے نہیں دیکھا نا، اتنی زندگی گزر گئی نہیں دیکھا انہوں نے. اتنے بڑے عالم ہیں یہ، مدینہ شریف میں پڑے ہوئے ہیں، کہہ رہے ہیں میں نے کہیں کسی کتاب میں دیکھا نہیں کہ چیل کووں کو کھلانا، مگر یہاں ہم لوگ اپنا دین خود بنا لیتے ہیں، اپنی عقل پہ چلتے ہیں. تو غرض بات کہاں سے کہاں چلی جاتی ہے. کبوتروں کے پالنے کا انجام یہ ہوا کہ جگہ جگہ بلڈنگوں میں انہوں نے اپنے گھر بنا لیے ہیں، اور صبح شام وہ کھاتے ہیں اور ہگتے ہیں، کھاتے ہیں اور ہگتے ہیں، جگہ جگہ ہگا ہوا ہے انہوں نے، لوگ تنگ ہیں ان کے ہگنے سے. پھر جہاں تھوڑی جگہ ملتی ہے وہ گھونسلہ بنا لیتا ہے، جانور ہے، اور اس نے انڈے دیے اور بچے دے دیے. اب اس کو ہٹانا بھی اچھا نہیں ہے کیونکہ بچے بےچارے. تو غرض یہ کہ حکیم الامت نے فرمایا کہ دیکھو، ایک معمولی سی بندوق چھرے والی، اس سے انسان دو چار کبوتر تو ماری لیتا ہے نا، سالن بنا کے اس کو کھا لے گا. اور ایک آدمی ہے جس کے پاس بڑی بندوق ہے, بڑے بڑے موٹے موٹے گولیاں کارتوس ہیں اس کے پاس, وہ سور کا شکار کرتا ہے دن بھر مشقت کی, اس کے شکار میں مشقت بھی بہت ہے, جھاڑیوں میں گھس جاتا ہے, اس کو مارتا ہے, شوق کی بات ہے اپنی اپنی. تو لیکن ہاتھ کیا چیز آئی, اگر شکار ہو بھی گیا تو حرام, کوئی نہ کھا سکتے ہیں نہ پکا سکتے ہیں اس کو. تو اس طرح سے دین اور دنیا کی مثال دی ہے کہ دین آدمی تھوڑا کرتا ہے, خدا تعالیٰ اس کو بہت دے دیتا ہے, اس میں برکت بہت ہوتی ہے. اور جو آدمی دنیا کے پیچھے اندھا دھند پڑ جاتا ہے, اس طرح کے دین کو پیچھے کر دیا ہے, اس کی مثال سور کے جیسی ہے کہ دن بھر مشقت کی, ہاتھ آیا تو سور ہاتھ آیا. تو میرے دوستو, دنیا کمانا منع نہیں ہے, لیکن دین کو پیچھے کر دینا اور دنیا کو مقدم رکھنا یہ منع ہے. دولت کمانے کے چکر میں لوگ کیا کچھ کر لیتے ہیں, زندگیاں پوری زندگی لگا دیتے ہیں. ہاں, اور انجام کیا ہوتا ہے, انجام یہ ہوتا ہے کہ جب ماں یا باپ بیمار ہوتا ہے, بوڑھا آدمی بیمار ہوتا ہے, تو لوگ وکیل صاحب کو لے آتے ہیں اولاد, بجائے ڈاکٹر کو لانے کے, ڈاکٹر کو لانے کے بجائے وکیل کو لے آتے ہیں, وہ جلدی سے وصیت لکھو, بڈھا مرے تو ہمارے قبضے میں جائیداد آ جائے. تھوڑی تھوڑی چیزوں کے لیے لوگ لڑ رہے ہیں. ہمارے ایک دوست ہیں, ان کے دو ہی وارث ہیں, ایک بہن اور ایک بھائی, لیکن دونوں میں مفاہمت ہی نہیں ہو پا رہی, کوئی سر جھکانے کو تیار نہیں ہے. میں نے بتلایا ان کو کہ بھائی برس ہاں برس گزر جاتے ہیں, ستر سال گزر گئے, سو سال گزر گئے, جائیدادیں بڑی بڑی جائیدادیں پڑی ہیں, جھگڑا پڑا ہے, نسلوں کے اندر جھگڑا ہے. جو لڑ رہے تھے ان کو بھی نہیں ملا, اور جو ان کے اولاد آئی وہ بھی لڑنے لگے, ان کو بھی نہیں ملا, وہ بھی مر کھپ گئے ہیں. اب تیسری نسل چل رہی ہے. اور بعض ایسے بھی لوگ ہیں کہ ماں باپ کے قتل کے در پہ ہیں, قتل کے در پہ ہیں. یہ کیسا ایسی چیز ہے بھائی, اللہ تعالیٰ اپنی پناہ میں رکھے. بزرگوں نے فرمایا ہے کہ دنیا کی محبت ایسی خطرناک چیز ہے, ایسی خطرناک چیز ہے کہ بڑے سے بڑا پیمبر, بڑے سے بڑا پیر و مرشد اس کو ہدایت نہیں دے سکتا جس کے دل میں دنیا کی محبت گھس جائے. کیا مطلب ہے کہ جب تک دل کی صفائی کا انتظام نہیں ہوگا, دل سے دنیا کی محبت نہیں نکالے گا, اس پر ہدایت کی بات اثر نہیں ہوگی. اسی لیے حضور صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا, حب الدنیا رأس کل خطیئہ, دنیا کی محبت تمام خرابیوں کی جڑ ہے, دنیا کی محبت. اور یہ اتنا خطرناک مرض ہے میرے دوستو کہ یہ انجام بھی خراب کرا دیتا ہے, انجام بھی خراب کرا دیتا ہے. دنیا کی محبت میں خالی مال نہیں ہے, ہر وہ چیز جو خدا سے غافل کر دے وہ دنیا ہے. بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ مال کمانا برا ہے. اگر مال کمانا برا ہوتا, سلطنت اور بادشاہت اور تخت و تاج برا ہوتا, تو اللہ تعالیٰ حضرت سلیمان علیہ السلام کو اتنی بڑی بادشاہت نہ عطا کرتے, وہ تو پیمبر تھے. میرے شیخ رحمہ اللہ فرماتے تھے کہ جب پیمبری بادشاہت جمع ہو سکتی ہے تو ولایت اور بادشاہت کیوں جمع نہیں ہو سکتی. پیغمبر کا اونچے سے اونچا درجہ ہے, جب اس کو اللہ تعالیٰ بادشاہت دے سکتے ہیں تو ولی کو کیا مسئلہ ہے. تو دنیا نام ہے اللہ سے غفلت کا. مولانا رومی رحمہ اللہ کا ایک شعر ہمارے حضرت سنایا کرتے تھے, چیز دنیا از خدا غافل بدن, نہ قماش و نقر و فرزند زن. دنیا کیا ہے, دنیا کیا ہے, از خدا غافل بدن, اللہ سے غفلت کا نام ہے, اللہ سے غفلت کا نام ہے. حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ کا قصہ ایک لکھا ہوا ہے کتابوں میں کہ ایک تاجر ان کے ملک میں آیا, بہت ہی مہنگا کپڑا لے کے, انتہائی قیمتی کپڑا لے کے آیا. اور جب وہ اس شہر کے امیر کے پاس گیا کہ یہ قیمتی کپڑے لایا ہوں, خریدے ہوں, اتنا مہنگا تھا کہ وہ امیر شہر کی وسعت سے باہر تھا, وہ نہیں خرید سکا, اس کی ہمت نہیں ہوئی اتنا مہنگا کپڑا خریدنے. پیرانے پیر حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ کو جب معلوم ہوا انہوں نے بلوایا. کیوں بلوایا؟ کہ بھائی اس بیچارے کا سودا نہیں بک رہا. ان کو اور کوئی غرض نہیں تھی, اس بیچارے کا سودا نہیں بک رہا. اللہ والے عجیب دل کے حامل ہوتے ہیں میرے دوست, ہم ان کی خاک کو بھی نہیں پہنچ سکتے. ان کی نظر میں صرف اللہ ہی اللہ ہوتا ہے, اللہ تعالیٰ کی خوشنودی اور رضا ہوتی ہے, اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہوتا ہے. تو انہوں نے اس تاجر کو بلوایا اس واسطے کہ اس بیچارے کا سودا کہیں بک نہیں رہا, زیادہ مہنگا کپڑا لے آیا ہے. انہوں نے کہا کیا مال ہے تمہارے پاس؟ میں نے کہا یہ کپڑا ہے. امیر شہر کے پاس گئے تھے, انہوں نے معذرت کی کہ بھئی ہم اتنا مہنگا کپڑا نہیں خریدے, لاؤ ہمیں دے دو. حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ نے وہ کپڑا خرید لیا. جب امیر شہر کو یہ خبر پہنچی کہ ایک فقیر بوریے پہ بیٹھنے والا اس نے یہ کپڑا خرید لیا, تو اس کو وزیر ہوتے نا بھڑکانے والے حاسدین, جو اللہ والوں سے دور رکھتے ہیں, وہ خود بھی بدگمان رہتے ہیں, دوسروں کو بھی بدگمان کرتے ہیں. تو انہوں نے خبر پہنچائی کہ دیکھیے آپ کی تو توہین ہو گئی, کہ جو کپڑا آپ نہ خرید سکے وہ بوریے پہ بیٹھنے والے نے خرید لیا. اس کو بہت ناگوار گزرا, اور اس نے وزیر کو بھیجا, جاؤ اطلاع کر کے آؤ کہ آپ نے ہمارے ساتھ ظلم کیا, ہماری توہین کیا. یہ وزیر سیدھا سادہ تھا. جب وہاں پہنچا تو دیکھا کہ شاہ صاحب وہی کپڑا قیمتی پوشاک پہنے ہوئے ہیں, لیکن اس کے یہاں یہ جو بارڈر ہے نا, اس کو کیا کہتے ہیں آپ لوگ, دامن, اس میں اتنا چوڑا, کم و بیش اتنا چوڑا کپڑا ٹاٹ کا لگا ہوا ہے, ٹاٹ جو کہ انتہائی گھٹیا چیز ہے. ٹاٹ سمجھتے ہیں نا, بوری بوری جو ہوتی ہے وہ لگی ہوئی ہے. پوچھا کہ حضرت یہ کیا معاملہ ہے, اتنا قیمتی کپڑا اور اس میں یہ ٹاٹ لگائی ہے. کہا کہ بھائی ہم نے درزی کو جو ناپ دیا تھا اس نے بتایا کہ یہ کپڑا اس ناپ کے مطابق نہیں ہے, کم ہے, کچھ کم ہے اس میں, اور یہ کپڑا مزید اس تاجر کے پاس تھا نہیں, تو ہم نے اس کی لمبان ٹھیک کرنے کے لیے یہ لگا دیا. وہ وزیر دوڑا دوڑا واپس گیا کہ حضور یہ آپ کے بس کی بات نہیں ہے, یہ اللہ والے ہیں جن کی نظر میں ٹاٹ اور مخمل برابر ہے, ٹاٹ اور مخمل برابر ہے, آپ ان سے نہ الجھیے. تو میرے دوستو عزیزو, مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ خدا سے غفلت کا نام دنیا ہے, سونے چاندی نئے قماش و نقرو فرزند دزن, کہ سونے اور چاندی اور بیوی بچوں کا نام دنیا نہیں ہے. تو دنیا کی محبت مال کی بھی ہو سکتی ہے, وہ بھی دنیا کی محبت ہے, حسینوں کی محبت وہ بھی دنیا کی محبت ہے. بعض لوگوں کو کھانے پینے کا شوق ہوتا ہے, فلاں کونے میں جانا ہے, دو گھنٹے سفر کر کے جانا ہے, وہاں فلاں ریسٹورینٹ کے اندر فلاں چیز ملتی ہے, وہ کھانی ہے, یہ کھانا ہے, وہ کھانا ہے, رات بھر فٹ پاتھ پہ بیٹھے ہیں. کیسے فٹ پاتھ ہیں نا ہمارے یہاں شہر میں, جگہ جگہ کیسے فٹ پاتھ ہیں, اور زیادہ تر فٹ پاتھ کے ساتھ نالا بھی چل رہا ہے, پتہ نہیں کیسے بدبو کے اندر بیٹھ کے کھانا کھا لیتے ہیں لوگ. غرض یہ کہ وہ بعض لوگوں کو یہ شوق ہے, بعض لوگوں کو مہنگے مہنگے کپڑے پہننے کا شوق ہے, کسی کو کچھ ہے کسی کو کچھ. یہ ہے دنیا کی محبت ہے کہ انسان دنیا کو مقدم کرے اور دین کو پیچھے کر دے. تو جب تک دنیا کی محبت سے دل خالی نہ ہوگا تب تک ہدایت کی کوئی بات انسان کو اثر نہیں کرے گی, کوئی بڑے سے بڑا پیر بھی اس کو ہدایت نہیں دے سکتا. یہ ہے دنیا کی محبت. اور فرمایا حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ نے کہ اتنی خطرناک چیز ہے کہ اس سے خاتمہ بھی خراب ہو سکتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ بھائی جب انسان کے دل میں ایک چیز کی محبت بسی ہوئی ہے, مثلا مال کی محبت ہے, لاکھ دو لاکھ روپے جیب میں اندر بنڈی کے اندر دبائے جا رہا ہے, اب آ گیا ڈاکو, اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے, اور اس نے کنپٹی پر رکھ دیا ٹھک ٹھکا اور کہا نکالو مال, تو آپ اس ڈاکو سے خوش ہوتے ہیں, ناراض ہوتے ہیں نا؟ کیوں بھائی ناراض ہوتے ہو نا ڈاکو سے؟ کیوں؟ کہ وہ آپ کی محبوب چیز آپ سے چھیننا چاہتا ہے. محبوب چیز آپ سے چھیننا چاہتا ہے، چلو مال نہیں ہے، پیسہ نہیں ہے، خدا نہ خواستہ بچے کو اغوا کرنا چاہتا ہے، تو بچے کی اولاد کی کتنی محبت ہوتی ہے انسان، تو جو آدمی اس سے آپ کو چھیننا چاہ آپ سے وہ چھیننا چاہتا ہے، آپ کو اس سے ناگواری ہوتی ہے نا. تو جس آدمی کے دل میں دنیا کی محبت بسی ہوئی ہوگی، جب اس کا آخری وقت آئے گا تو اسے دنیا چھڑائی جائے گی کہ نہیں؟ دنیا چھٹے گی نا، اور چھڑانے والا کون ہے؟ اللہ. تو جس آدمی کے قلب میں دنیا کی محبت بسی ہوگی، موت کے وقت جب اس سے دنیا چھوٹ رہی ہوگی، اور ہر آدمی جانتا ہے کہ یہ چھڑانے والا اللہ ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ سے ناگواری پیدا ہو جاتی ہے، اللہ تعالیٰ سے ناخوشی، ناراضی، ناگواری پیدا. بتائیے کتنی خطرناک بات ہے، اللہ سے ناراض ہونا، اللہ تعالیٰ سے ناگواری پیدا ہو جانا. پچھلے بیان میں بھی میں نے عرض کیا تھا غالباً کہ حدیث پاک میں ہے کہ جس آدمی کو اللہ سے ملاقات کا شوق ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ بھی اس سے ملاقات کا شوق رکھتے ہیں، پسند کرتے ہیں. اور جس آدمی کو اللہ سے ملاقات سے ناگواری ہوتی ہے، اللہ بھی اس کی ملاقات کو ناپسند کرتے ہیں، اللہ بھی اس سے ملاقات کو ناپسند کرتے ہیں. اور وجہ یہ بتائی تھی ضیاء الحق، ناکیں کھول کے سنو، آنکھیں کھول کے، ضیاء الحق. تو ضیاء الحق مولانا جلال الدین رومی رحمت اللہ علیہ نے اپنے شاگرد، واحد شاگرد تھے مولانا حسام الدین، مولانا حسام الدین رحمت اللہ علیہ، وہ ان کے شاگرد تھے. وہ ان کو مخاطب کر کے فرماتے ہیں، اے حسام الدین ضیاء ذوالجلال، تم اللہ کی روشنی ہو. اے ضیاء الدین، تم حسام الدین، تم اللہ کی روشنی ہو، تم ضیاء ذوالجلال ہو. اللہ تعالی ہم سب کو اللہ اپنی روشنی، اپنا نور عطا فرمائے. تو کیا بات پہنچی تھی، کہاں تک؟ ہاں، وجہ کیا ہے کیوں بندہ اللہ سے ملنے کو شوق رکھتا ہے؟ وہ بندہ اللہ سے ملنے کو شوق رکھتا ہے جو اچھے اچھے اعمال دنیا سے کر کے جا رہا ہے، اور اللہ کی محبت اس نے دنیا میں حاصل کی ہے، اللہ کی محبت دنیا میں حاصل کی ہے. ایک حدیث میں آتا ہے کہ دنیا دار العمل ہے، یہاں بدلہ نہیں ہے، اور آخرت دار الجزا ہے، وہاں عمل نہیں ہے. جو حاصل کرنا ہے، جو کام کرنا ہے، ہمیں یہی کرنا ہے اسی دنیا میں. تو غرض یہ کہ جب انسان نیک اعمال کرتا ہے، اللہ کو یاد کرتا ہے، اور اہل اللہ سے اپنے قلب کی تربیت کرا کر اللہ کی محبت حاصل کرتا ہے، تو خدا تعالیٰ سے ملاقات کا شوق اس کو پیدا ہو جاتا ہے، اور موت کے وقت یہ اور بڑھ جاتا ہے. کیوں؟ کہ جب نزع کا عالم طاری ہوتا ہے، روح نکلنے والی ہوتی ہے، تو ہر شخص کو اس کا انجام، اس کا ٹھکانہ دکھلا دیا جاتا ہے کہ دیکھ تو جو کیا چیز چھوڑ رہا ہے اور کہاں جا رہا ہے. بری چیز چھوڑ رہا ہے، لعنتی چیز چھوڑ رہا ہے، مٹی چھوڑ رہا ہے اور کہاں جا رہا ہے. تو جب وہ اپنا انجام نیک آدمی دیکھتا ہے، جنت کا ٹھکانہ، خوشبوئیں، حوریں، باغات، نہریں، میوے اور نہ جانے کیا کیا، تو اس کو شوق بڑھ جاتا ہے اللہ سے ملاقات کا، کہ یہ میری، اللہ اپنے محبوب پاک سے ملاقات کی یہ جگہ ہے. اس کا شوق بڑھ جاتا ہے، اس لیے وہ اللہ سے ملاقات کو پسند کرتا ہے، تو اللہ بھی اس سے ملاقات کو پسند کرتا ہے. کیا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نیک روح کو؟ کیا فرماتے ہیں؟ ارجعی الی ربک راضیہ مرضیہ، لوٹ آ. یہ نہیں فرمایا میرے پاس آ، بلکہ فرمایا لوٹ آ، ارجعی، میری طرف لوٹ آ، الی ربک، اپنے پالنے والے کی طرف لوٹ آ. کہ تو کوئی اجنبی ویران جگہ نہیں جا رہا ہے، بلکہ اپنے پالنے والے کے پاس جا رہا ہے. بچہ ماں کو دیکھتا ہے تو کیسے لپکتا ہے نہیں ماں کی طرف، ماں بھی لپکتی ہے اور بچہ بھی لپکتا ہے، میری ماں ہے. خصوصاً جب بہت دیر سے بچے نے دیکھا نہ ہو، اپنی ماں کو کیسے لپکتا ہے. تو ہم نے اپنے محبوب پاک کو دیکھا نہیں ہے. جب وہ ٹھکانہ ہم کو نظر آئے گا جہاں اپنے محبوب پاک کا دیدار ہوگا تو ہم بھی لپک کے جائیں گے اور خدا تعالیٰ بھی لپک کے بندے کو اپنی آغوش میں لیں گے. فرماتے ہیں ارجعی الی ربک راضیہ مرضیہ, تو مجھ سے خوش میں تجھ سے خوش, ماں بھی خوش بچہ بھی خوش, تو یہاں ربا بھی خوش بندہ بھی خوش. ارجعی الی ربک راضیہ مرضیہ, تو نیک بندے کا ٹھکانہ جب اس کو سامنے نظر آتا ہے نزاع کے وقت کہ میرا یہ ٹھکانہ ہے, اب میں دنیا چھوڑ کر جا رہا ہوں اپنے محبوب پاک, تو اس کا شوق بڑھ جاتا ہے اور اللہ سے ملاقات کو پسند کرتا ہے اور اللہ اس سے ملاقات کو پسند. اور جب جو فاسق اور فاجر گناہگار اور کافر اور مشرک آدمی دنیا سے جاتا ہے, اللہ تعالی ہمارا انجام بخیر فرمائے, تو اس کا ٹھکانہ کیا دکھایا جائے گا اس کو؟ جہنم, آگ, دھواں, اندھیرا, پیپ, خون, لہو اور پتھر اور سانپ اور بچھو. تو کون آدمی ہے جو ہمت کرے ارے بھائی بڑا اچھا ٹھکانہ ہے, نعوذ باللہ تعالی من ذلک, کتنا برا ٹھکانہ ہے, بئس المصیر, بہت بری جگہ ہے لوٹنے کے لیے, یہ جہنم بہت برا ٹھکانہ ہے. تو آدمی کتنا خوفزدہ ہوتا ہے, ناگوار اس کو ہوتا ہے کہ یہ میں کیسی بری جگہ جا رہا ہوں. تو اس طرح سے وہ اللہ سے ملاقات کو ناپسند کرتا ہے, دنیا چھوڑنا نہیں چاہتا اور اللہ بھی پھر اس کی ملاقات کو ناپسند کرتا ہے. تو میرے دوستو, جب اس کو برا ٹھکانہ دکھائی دیتا ہے اور جب اس کا نزاع کا وقت آتا ہے اور دنیا اس سے چھڑائی جاتی ہے, تو اللہ تعالیٰ سے ناگواری پیدا ہو جاتی ہے کہ میری محبوب چیز مجھ سے چھین رہا ہے. سمجھ گئے آپ؟ اور بتا دیا کہ دنیا مال کا نام نہیں ہے, دنیا اللہ سے غفلت کا نام ہے. تو اس غفلت کو دور کرنے کے لیے ہمیں اپنے دل پر محنت کرنے کی ضرورت ہے, دل پر محنت کرنے کی ضرورت ہے, دل بنانے کی ضرورت ہے میرے دوستوں. اور دل از خود نہیں بن جاتا ہے, اگر دل از خود بنتا ہوتا تو اللہ تعالیٰ قرآن پاک کو نازل فرماتے اور حکم دے دیتے کہ بھائی اس پہ عمل کرو, ہے نا. لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے انبیاء کو بھیجا اور انبیاء کے جانثار ساتھیوں کو بھیجا, صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین, کہ نبی کی تعلیمات کو انہوں نے عمل کر کے دکھایا. تو انبیاء کو بھیجا اللہ نے تاکہ انبیاء علیہ السلام اپنی امتوں کو سکھلائیں, علم سکھلائیں, تعلیم کریں, قرآن پاک کی تعلیم اور علم اور فقہ کی تعلیم اور طہارت کی تعلیم اور قرآن پاک پڑھنے کا طریقہ, یہ سب کا سب انبیاء نے سکھلایا. اب نبی تو کوئی آنے والا نہیں ہے, تو اللہ تعالیٰ نے اولیاء اللہ کا سلسلہ رکھا امت کی ہدایت کے لیے, اولیاء اللہ کو رکھا تزکیہ قلب کے لیے. اولیاء اللہ کے پاس جانا پڑے گا, گھر بیٹھے دین حاصل نہیں ہوتا, اہل محبت کے پاس رہنے سے قلب میں محبت اللہ کی آ جاتی ہے, اہل دنیا کے پاس رہنے سے دنیا کی محبت دل میں آ جاتی ہے, نفرت والوں کے پاس رہنے سے نفرت دل میں آ جاتی ہے. بہت سے لوگ دین سے نفرت کرتے ہیں, نعوذ باللہ تعالی من ذلک, بدگمانیاں رکھتے ہیں کیونکہ وہ قریب آئے ہی نہیں, انہیں معلوم ہی نہیں دین کیا چیز ہے, دین ہمیں کیا سکھاتا ہے, انہیں معلوم ہی نہیں بیچاروں کو. اللہ تعالی ہم کو بھی استقامت دے اور ان کو بھی ہدایت عطا فرمائے. تو دل بنانے کی محنت اگر کرنی ہے میرے دوستو, دل اگر بنانا ہے تو اللہ والوں کی صحبت ہی میں دل بن سکتا ہے, گھر بیٹھے دل نہیں بنتا. اور جس کا دل نہیں بنا بیچارہ وہ خسارے میں چلا جائے گا, نقصان میں جائے گا وہ, اور خاتمہ بھی خدا نخواستہ خراب ہو سکتا ہے. تو میرے دوستو اور عزیزو, یہ محنت کی جگہ ہے, اپنی اپنی مناسبت کے اللہ والے سے جلدی ہی تعلق کر لو, تعلق کر لو اللہ کے واسطے تعلق کر لو, اور اپنے احوال کی اطلاع دیا کرو, اور کچھ ذکر اللہ اس سے سیکھ لو کہ ہم اللہ کا نام کیسے لیا کریں، اللہ کا نام کیسے لیں ہمیں سکھا دو، کس طرح فریاد کرتے ہیں بتا دو قاعدہ، اے اسیران قفص میں نو گرفتاروں میں ہوں، مجھے اللہ کا نام لینا سکھلا دو کہ اللہ کا نام کیسے لیا جاتا ہے، محبت کیسے پیدا کریں دل میں، تعلق کیسے پیدا کریں اللہ سے، امیدیں کیسے لگائیں اللہ سے، اللہ کی رحمت کی امید ہم کیسے لگائیں، اللہ کا خوف اپنے دل میں کیسے پیدا کریں، تو کچھ ذکر اللہ بھی کر لیا کروں۔ حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، جدیدو ایمانکم بقول لا الہ الا اللہ، اپنے ایمان کو تازہ کر لیا کرو، تجدید کر لیا کرو ایمان کی، بقول لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ سے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جو شخص 100 مرتبہ روزانہ لا الہ الا اللہ کہے گا، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کو اس حال میں اٹھائیں گے کہ اس کا چہرہ 14ویں کے چاند کی مانند چمکتا ہوگا۔ میرے شیخ رحمہ اللہ اس کی تشریح میں فرماتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ نہیں ہے کہ لا الہ الا اللہ کہنے کے بعد 100 مرتبہ کھلی چھوٹ ہو گئی، چوری بھی کرو، ڈاکا بھی ڈالو، بدنگاہی بھی کرو، گالیاں بھی دو، بری صحبت میں بھی رہو، تاش بھی کھیلو، شراب بھی پیو، پھر بھی منہ اجالا ہوگا، نہیں۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بشارت دی ہے کہ جو شخص 100 مرتبہ روزانہ لا الہ الا اللہ کہے گا، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کا چہرہ 14ویں چاند کے مانند اٹھائیں گے، تو اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کے قول کی لاج رکھیں گے کہ میرے حبیب نے فرمایا ہے، میرے حبیب نے کہ تم 100 مرتبہ کلمہ پڑھو گے تو اس طرح ہوگا۔ تو اب خدا تعالیٰ وہاں سے اپنی تدبیر کریں گے، کیا تدبیر کریں گے کہ منہ اجالا کرنے والے اعمال یعنی نیکیوں کی توفیق، نیکیوں سے منہ اجالا ہوتا ہے، اور گناہ سے کیا ہوتا ہے بھائی، منہ کالا ہوتا ہے، گناہوں سے منہ کالا ہوتا ہے، تو منہ اجالا کرنے والے اعمال کی توفیق دیں گے اور منہ کالا کرنے والے اعمال کا راستہ بند کر دیں گے، اس سے روک دیں گے اس کو۔ یعنی کہ جو شخص 100 مرتبہ اپنے قلب سے خالصتاً اپنے قلب سے لا الہ الا اللہ پڑھے گا، دل کو خالی کر کے، اس کو خدا تعالیٰ کی طرف سے توفیق ہوگی، کامل مسلمان ہو کر مرے گا۔ ہاں، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، کہ ایمان والو اللہ سے ڈرو جیسا کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے، اور خبردار مت مرنا مگر کامل مسلمان ہو کے۔ مسلمون کیا مطلب ہے؟ کامل مسلمان ہو کے، کامل مسلمان ہو کر مرنا، میرے ہو کر مرنا۔ میرے شیخ شیخ الحدیث حضرت مولانا شاہ عبد المتین صاحب دامت برکاتہم اس مضمون کو بڑے عاشقانہ اور بہت ہی محبت کے انداز میں فرماتے ہیں کہ خدا تعالیٰ کی حد سے زیادہ محبت اپنے بندوں کے ساتھ ہے اس آیت میں، کہ دیکھو خبردار غیروں کی طرح مت مرنا، میرے ہو کر مرنا، میرے ہو کر مرنا، کامل میرے ہو کر مرنا۔ تو جو شخص 100 مرتبہ روزانہ لا الہ الا اللہ کہے گا، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کو 14ویں کے چاند کی مانند چہرہ اٹھائیں گے۔ تو 100 مرتبہ روزانہ لا الہ الا اللہ ہم کہہ لیا کریں۔ میرے شیخ رحمہ اللہ نے فرمایا کہ ذکر ہمیشہ بتا دیا کرو، یہ انتظار مت کرو کہ کب کوئی بیعت ہوگا تب اس کو ذکر بتائیں گے، یہ ناانصافی ہے، ظلم ہے۔ ذکر فوراً بتا دو، ہر کوئی کر سکتا ہے، ایک تسبیح کرنا کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ اسی طرح سے 10-15 مرتبہ لا الہ الا اللہ کہنے کے بعد محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ لیا کریں، کلمہ مکمل ہو گیا۔ تو اس طرح سے قلب کو خالی کریں، جب لا الہ الا اللہ کہیں تو لا الہ کہتے وقت یہ تصور ہو کہ میری لا الہ سیدھی عرش اعظم تک جا رہی ہے۔ کیوں؟ یہ خیالات کی دنیا نہیں ہے، تصوراتی دنیا نہیں ہے، تصوف بلا دلیل نہیں ہے۔ میرے شیخ فرماتے تھے میں تصوف بلا دلیل نہیں پیش کرتا، حدیث پاک میں ہے لا الہ الا اللہ لیس لہا حجاب دون اللہ، لا الہ الا اللہ میں اور اللہ میں کوئی پردہ نہیں ہے. بندہ جب لا الہ کہتا ہے تو اس کی ملاقات بالکل اپنے مالک حقیقی سے بالکل بے پردہ ہوتی ہے, بالکل بے پردہ ملاقات. اتنی بڑی نعمت کو ہم چھوڑے بیٹھے ہیں, غفلت کرتے ہیں, ذکر سے غفلت. میرے دوستو, حدیث پاک میں آتا ہے جو ذکر نہیں کرتا اور جو ذکر کرتا ہے اس کی مثال زندہ اور مردہ کسی ہے. زندہ آدمی, جب آدمی ذکر کرتا ہے اس کی روح زندہ ہے, اور جو آدمی ذکر نہیں کرتا اس کی روح مردہ ہے. تو اتنی بڑی نعمت, اللہ تعالی سے بے پردہ ملاقات کو ہم چھوڑے بیٹھے ہیں. ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ نظر وہ ہے جو کونو مکان سے پار ہو جائے. ارے ابھی تو پونا گھنٹہ بھی نہیں ہوا, تو سو رہا ہے بھائی, کیا چکر ہے؟ ابھی تم کو کہہ رہا ہوں,
ٹھیک کرنے کا پیسہ بھی انہوں نے دے دیا تو, لیکن نماز بیان سے زیادہ اہم عبادت نماز کی ہے. نماز کوئی بات نہیں, پتنی آواز وہاں جائے گی. یہ کیا کیا ہے؟ اچھا, اور ایک کوئی موبائل بھی لاؤ جس سے کوئی سن رہا ہو. وہ موبائل وہاں سے کوئی ایک اٹھا لائیے, پتہ نہیں کون, یہیں لے آؤ سارے موبائل, سب موبائل یہیں لے آئیے. یہاں آواز صحیح جائے گی نا, پھر آپ تھک جائیں گے. آئندہ سے پیٹرول تھوڑا زیادہ ڈال لیا کریں, 3 لیٹر ڈال لیں. جمعے میں 3 لیٹر 700-800 کا آئے گا. ہاں, پیسے تو وہاں سے دے دیتے ہیں, کوئی فکر کی بات نہیں, لیکن یہ اچھا نہیں لگتا کہ بیان کے لیے تو روشنی ہو مسجد میں اور نماز کے لیے روشنی نہ ہو. یہ تو بہت برا لگا مجھے. یہاں رکھ دو ہماری گود میں. اچھا, اور کہاں ہے موبائل؟ 3 ہی موبائل آئے ہیں کیا؟ اور بھی لاؤ نا, سب یہیں لے آؤ. ارے یہ تو یہاں رکھ کے جاؤ, جو آ گئے وہ تو یہ آ گئے. چلو ٹھیک ہے, ادھر رکھ دیں آپ, اور یہ میرے قریب کر دیں. اللہ کرے آواز چلی جائے. کیا پکڑ لیتا ہوں مجھ کو پکڑنے سے کیا ہوگا؟ دیکھو کوشش تو کر رہے ہیں. اب اس کو پیغام اٹھانا, یہ پوری کچھ اٹھا کے وہیں لے جاؤں. یہ بھی کام کی باتیں بتاتا ہوں کہ فالتو بتاؤ, پھر کام کی بات کو غور سے سننا چاہیے نا. یہی تو حکیم الامت نے فرمایا کہ دین کا کام تھوڑا کرتا ہے اللہ تعالیٰ بہت دیتا ہے, اور دنیا کا کام آدمی کرتا ہے کتنی مشقت پالتا ہے اور ملتا تھوڑا سا. وہاں وہ صحیح جگہ رکھتی ہے, وہاں آواز جائے گی موبائل سے. ابھی کیا اس کو ٹیڑھا سیدھا کر کے چلایا؟ اچھا, ایک وہ سائنسدان لگے ہوئے تھے 2-4, راکٹ چل نہیں رہا تھا. وہ بہت انہوں نے ٹیکنیک لڑائی اپنی, لیکن راکٹ چلا نہیں. یہ خاصا بھائی, انہوں نے کہا کیا بات ہے؟ میں نے کہا بھائی کچھ مسئلہ ہو گیا, ٹیکنیکل راکٹ بنایا تھا لیکن چل نہیں رہا ہے. میں نے کہا لاؤ ہم کو دکھاؤں ٹھیک کر دے گا. ارے ہاں صاحب تم کیا ٹھیک کرو, کہا بس تم دکھاؤ ٹرائی کرتا ہے. ہاں صاحب نے اس راکٹ کو گرایا, 2-4 لاتیں ماری, کھڑا کیا, وہ راکٹ چل گیا. یہاں بائک میں پیٹرول ختم ہوتا ہے, ایسے ہی کرتے ہیں نا, اس کو لٹاتے ہیں, یوں کرتے ہیں یوں کرتے ہیں, پھر چل پڑتی. تو غرض کہاں کہاں کہانی پہنچی تھی, کیا بات ہو رہی تھی؟ تو لا الہ الا اللہ اللہ تعالیٰ سے بے پردہ ملاقات کا ذریعہ ہے, لا الہ الا اللہ. اور حدیث پاک میں آتا ہے کہ اگر
ساتوں زمین اور ساتوں آسمان اور جو کچھ اس میں ہے ایک پلڑے میں رکھ دیے جائیں، اور یہ کلمہ لا الہ الا اللہ دوسرے پلڑے میں رکھ دیا جائے، تو کون سا پلڑا جھکے گا بھائی؟ لا الہ الا اللہ. کتنی دیر لگتی ہے لا الہ الا اللہ کہنے میں بھائی؟ ایک مرتبہ لا الہ الا اللہ کہو، گھڑی سیکنڈ کی سوئی دیکھو، دو سیکنڈ لگتے ہیں، تین سیکنڈ لگتے ہیں. تین سیکنڈ میں ہمیں وہ چیز ملتی ہے جو دو ساتوں زمین اور ساتوں آسمان اور جو کچھ اس میں ہے اس سے بھی بڑی. کتنی بڑی دولت ہے مومن کے پاس میرے دوستوں. اب یہی تو کہہ رہا ہوں کہ دل بنا ہوا ہوگا تو یہ بات دل میں اترے گی ہمارے، اور دل بنانے کے لیے ہم وہ کام کرتے نہیں جس سے دل بنتا ہے. کمانے کے لیے لوگ مہینوں سالوں باہر چلے جاتے ہیں، بیوی بچوں کو اکیلے بھی چھوڑ کے چلے جاتے ہیں، پڑھنے کے لیے پڑھائی کرنے کے لیے بچے کو باہر بھیج دیتے ہیں، وہی جگر گوشے کو باہر بھیج دیتے ہیں مال کمانے کے لیے. بیوی شوہر کو باہر بھیج دیتی ہے، ہاں ہاں جاؤ کچھ کما کے لاؤ، اور یوں جب باہر ہوتا ہے کہتی ہے کہ بھائی آپ میرے پاس رہا کریں، میں بہت خوف آتا ہے مجھے، بہت دل دھڑکتا رہتا ہے، آپ مجھے اکیلے نہیں چھوڑا کریں. اور جب وہ کہتا ہے کہ بھائی دبئی سے ویزا آ گیا ہے اور کچھ کمائی لاکھ ڈیڑھ لاکھ روپے مہینہ، تین لاکھ روپے مہینہ ہم کو ملے گا، تیرے لیے زیور بھی لاؤں گا، فلاں چیز بھی لاؤں گا، ہاں ہاں ضرور جاؤں. اور آخرت جہاں رہنا ہے ہمیشہ ہمیشہ، وہاں کی کامیابی اور کمائی کرنے کے لیے تین دن بھی نکالنا ہمارے لیے کتنا مشکل ہے. 40 دن تو دور کی بات ہے، 3 دن نکالنا مشکل ہے کہ نہیں؟ سچی بات. تو کام بنے گا نہیں جب تک ہم ہمت نہ کریں گے، کسی دل والے کے پاس نہ رہیں گے، اس سے تعلق مضبوط نہ کریں گے، دل کہاں بنتا ہے بھائی؟ کچھ نہ پوچھو، دل بڑی مشکل سے بن پاتا ہے، دل آئینہ بنتا ہے رگڑے لاکھ جب کھاتا ہے دل. تو کلمے کی قیمت میرے دوستو تبھی آئے گی کہ جب ہمارا دل بنا ہوا ہوگا، دل دنیا کی محبت سے خالی ہوگا، غیر اللہ سے خالی ہوگا. حضرت سلطان ابراہیم بن ادم رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق ان کا واقعہ آتا ہے کہ ایک مرتبہ دریا کنارے عبادت کر رہے تھے، دریا کے اوپر ایک پل تھا، پل پر ایک شخص کھڑا ہوا نیچے جھانک رہا تھا دریا میں، اچانک جو شامت آئی تو گر پڑا نیچے، اور شاہ صاحب دیکھ رہے تھے. جیسے ہی وہ نیچے گرنے لگا شاہ صاحب کے زبان سے نکلا یا اللہ، اسی وقت وہ شخص ہوا میں معلق ہو گیا، ہوا میں معلق ہو گیا، اور پھر لوگوں نے اس کو رسی وسی ڈال کے کھینچ لیا اوپر. تو یہ کیا تھا کہ یا اللہ جب کام کرتا ہے جب دل میں غیر اللہ نہیں ہوتا، دل سے اللہ نکلا لیکن خالی دل سے نکلا، جس دل کے اندر صرف اللہ ہی اللہ ہو اور وہ اللہ کہے تو وہ اس کے لیے اسم اعظم ہوتا ہے، اسم اعظم. تو میرے دوستو اللہ تعالی ہم سب کو ایسا دل عطا فرمائے اور دل بنانے کی توفیق عطا فرمائے. تو 100 مرتبہ روزانہ کلمہ شریف کا ورد ہم کریں گے انشاءاللہ تعالی. کس طرح کہ جب لا الہ کہیں گے تو ہم یہ تصور کریں گے کہ ہماری لا الہ، حدیث پاک میں بتایا نا، ہماری لا الہ عرش اعظم بھی پار کر رہی ہے، اللہ سے ملاقات کر رہی ہے. جب ہم لا الہ کہتے ہیں ہماری لا الہ اللہ سے ملاقات کر رہی ہے. اور الا اللہ جب کہیں گے تو یہ تصور کریں گے کہ عرش اعظم سے ایک نور نکل رہا ہے جو میرے دل میں داخل ہو رہا ہے، میری لا الہ الا اللہ کے ساتھ ایک نور لے کے آ رہی ہے جو میرے دل میں داخل ہو رہا ہے. تو یہ دھیان ہلکا سا رکھنا ہے اور جھکڑ نہیں چلانے، سر نہیں مارنا ہے، مہربانی کرو، ورنہ طبیبوں کی چاندی ہو جائے گی، پھر آپ کے دماغ کا علاج کرنے میں ہزاروں کے خمیرے آپ کو کھانے پڑیں گے. یا اگر خدا نہ خواستہ جہالت ہے تو کہیں گے اس کے اوپر کوئی جنات آ گیا ہے، کوئی آصف آ گیا ہے، چلو بھائی عامل کے پاس چلتے ہیں. کیا فائدہ اپنے آپ کو مشقت میں ڈالنے کا؟ میرے شیخ رحمہ اللہ فرماتے تھے کہ جو آدمی ضربیں لگاتا ہے دماغ پہ چوٹ لگتی ہے، ہلکے سے جیسے جھومتا ہے انسان خوشی میں، ایسے لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ، بس درمیان میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے. تو یہ پابندی کے ساتھ ہم سب ایک تسبیح روزانہ چاہے فجر کے بعد، چاہے اشراق کے بعد، چاہے زہر کے بعد، چاہے مغرب کے بعد، چاہے سونے سے پہلے، ایک وقت ہم بنا لیں ایک وقت، اور روزانہ اس کی پابندی کریں، ناغا نہ کریں. انشاءاللہ آپ دیکھیں گے تھوڑے دن کے اندر آپ کے اندر ایک تبدیلی محسوس ہوگی. دوسرا اسم ذات کا ذکر، اپنے رب وذکر اسم ربک. اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دے، آپ اپنے رب کا نام لیا کیجئے. ہمارے رب کا کیا نام ہے؟ اللہ جل جلالہ و تعالی شان. تو ایک تسبیح مردوں کے لیے ہمارے شیخ نے یہ ذکر بتایا اسم ذات اللہ. پہلی دفعہ جب اللہ کہیں گے تو جل جلالہ بھی کہیں گے، اور پھر اللہ اللہ کریں گے. اور خواتین کلمہ شریف کی تسبیح کریں، اور اللہ کے اسم ذات کے ساتھ ساتھ اس کی ایک صفت بھی لگا لیں، سبحان اللہ. اللہ اللہ کے بجائے سبحان اللہ کا ذکر کریں خواتین، 100 مرتبہ، 200 مرتبہ، 300 مرتبہ، زیادہ سے زیادہ 300 مرتبہ یہ خواتین یہ ذکر کر لیا کریں. تو مرد جو ہے وہ اللہ اللہ کا ذکر، مگر پابندی سے. ایک تسبیح ہے، مشکل سے دونوں تسبیح میں 10 منٹ لگتے ہیں، شاید اس سے بھی کم لگتے ہیں، مگر اس دھیان کے ساتھ جب اللہ کہیں گے تو اس دھیان سے کہیں گے کہ ایک زبان میرے منہ میں ہے اور ایک زبان میرے دل میں بھی ہے. جب میں اللہ کہتا ہوں دونوں سے اللہ نکل رہا ہے، میرا دل بھی اللہ اللہ کر رہا ہے. جس طرح زبان اللہ اللہ کر رہی ہے، دل بھی، دل کی بھی کوئی زبان ہے، وہ بھی اللہ اللہ کر رہا ہے. زبان اور دل دونوں ایک ساتھ چل رہے ہیں. اس میں بھی ہلکا سا دھیان رکھنا ہے، زیادہ دماغ نہیں، سوچی نہیں، ہلکا دھیان رکھے. تو یہ کریں گے انشاءاللہ پابندی کے ساتھ. ہاں، اور پابندی کے ساتھ اگر نہیں کریں گے تو اس کی اطلاع کریں گے کہ بھائی ہم سے پابندی نہیں ہو پا رہی. شرم نہیں کریں گے، جھجک نہیں کریں گے. ذکر کی پابندی نہ ہو پائے اس کی بھی اطلاع شیخ کو کرے، اور ذکر کی پابندی ہو پائے اس کی اطلاع بھی شیخ کو کرے کہ الحمدللہ آپ نے ہمیں ذکر بتایا تھا، 15 دن ہو گئے، ہمارا معمول ہے، ہم ناغا نہیں کرتے، لے کے تسبیح بیٹھ جاتے ہیں الحمدللہ. اس سے کیا فائدہ ہوگا اطلاع کرنے سے؟ کہ نفس ڈرے گا کہ اگر تو پابندی نہ کرے گا شیخ کو بتانا پڑے گا، چل بھائی تسبیح لے بیٹھ جا. تو ذکر کی توفیق ہو جائے گی. اور جب ذکر کی پابندی کرنے والا بتائے گا کہ بھائی الحمدللہ آپ نے جو ذکر بتایا تھا وہ ہم نے پابندی سے کیا، تو شیخ دعائیں دے گا کہ اللہ مجھے بھی استقامت دے، اس کو بھی استقامت دے، میرا بھی ذکر قبول فرما لے، اس کا بھی ذکر قبول فرما لے. حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب کوئی مرید مجھ سے مرید ہوتا ہے، یہاں میں مرید اس لیے نہیں بتا رہا کہ میں چاہوں کہ آپ لوگ مرید ہو جاؤ، بلکہ ایک بات بتا رہا ہوں، یہاں ہمارے شیخ رحمہ اللہ نے کبھی یہ اعلانات پسند ہی نہیں کی، یہ تو ایک اپنی طبیعت اور دل کی بات ہوتی ہے کہ جب انسان کو کوئی راستہ نہیں ملے کہ بھائی اب تو یہ کام کرنا ہی کرنا ہے، تب اس کا فائدہ ہوتا ہے، ورنہ فائدہ نہیں ہوتا. ہم نے دیکھے ہیں ایسے لوگ جو زبردستی پکڑ پکڑ کے کہتے ہیں آؤ ہم سے مرید ہو جاؤ، یہ راستہ نہیں ہے. غرض یہ کہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ جب مجھ سے کوئی مرید ہوتا ہے اور گناہوں سے بچنا شروع کرتا ہے اور میری ہدایات پر چلتا ہے اور میرے بتائے ہوئے ذکر کو پابندی سے کرتا ہے، تو بجائے اس کے کہ وہ مرید مجھ پر فدا ہو جائے، میرا جی چاہتا ہے میں ہی اس پہ فدا ہو جاؤں. وہ کیوں فدا ہو اپنے شیخ پہ؟ کیوں کہ جب اس کو ذکر کا ثمرہ ملے گا، اس کا پھل ملے گا، جو اس سے اس کے قلب میں نور پیدا ہوگا اور جو خوشی اور سکون اس کو حاصل ہوگی، تو وہ کیوں نہ فدا ہوگا اپنے شیخ پر؟ جی کیوں اس پہ فدا نہ ہوگا؟ اگر کوئی آدمی آپ کو پتہ بتا دے، آپ جگہ جگہ پیٹرول ڈھونڈتے پھر رہے ہیں لیکن آپ مصیبت میں ہیں، پیٹرول نہیں مل رہا ہے، آپ کو کوئی رستہ بتا دے کہ دیکھو فلاں گلی میں جاؤ، وہاں ایک پیٹرول لیے بیٹھا ہے، وہاں سے پیٹرول تو مل جائے گا، یا روٹی مل جائے گی، دکانیں بند ہیں، ہڑتال ہوئی ہوئی ہے، اسٹرائک ہوئی ہے، روٹی نہیں ہے، بھوک سے بلبلا رہے ہیں، دیکھو بھائی فلاں جگہ چلے جاؤ وہاں تمہیں روٹی مل جائے گی، اور روٹی وہاں مل گئی، پیٹ بھر گیا، اس شخص کو دعائیں دو گا کہ نہیں جس نے پتہ بتایا؟ اسی طرح سے جو شیخ اللہ کا نام لینا سکھاتا ہے، اللہ کا پتہ بتلاتا ہے، جب اللہ اس کو مل جاتا ہے اور اللہ کا نور اس کے دل میں آنے لگتا ہے، تو کیا وہ شیخ پر فدا نہیں ہوگا بھائی؟ ہے نا، ایک بزرگ فرماتے ہیں ان کا نام ہی بھیکا ہے، بھیکا شاہ، لقب بیکا شاہ ہیں. کیوں بیکا شاہ ہیں؟ کہ ایک بزرگ تھے شیخ ابو المعالی رحمت اللہ علیہ, شیخ ابو المعالی, ان کے ایک شاگرد تھے, یہ ان کا لقب بھیکا شاہ, اصل نام کیا تھا ہمیں نہیں پتا, لقب یہی تھا. جیسے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے نا, ابو ہریرہ کے معنی بلی کے بچے کا باپ. یہ نام کس نے رکھا تھا؟ حبیب پاک محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. تو ان کا اصل نام عبد الرحمن ہے لیکن کوئی جانتا نہیں. کس نام سے جانتے ہیں؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ, جتنی روایتیں دیکھو حدیث میں بخاری میں سب میں یہی نام لکھا ہوا, ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے نا بھائی. اور نام کیا تھا ان کا؟ عبد الرحمن. تو ان کا بھی نام بھیکا شاہ پڑ گیا. کیوں پڑا؟ کہ ایک مرتبہ شیخ ابو المعالی رحمۃ اللہ علیہ ان سے کچھ ناراض ہو گئے کسی بات سے, اور ان کو خانقاہ سے نکال دیا. شیخ کبھی کبھی کرتا ہے, کبھی آزمانے کے لیے کرتا ہے, کبھی کسی عیب کی اصلاح کے لیے کرتا ہے. تو ناراض نہیں ہونا چاہیے, بھاگنا نہیں چاہیے. یہ تھے اصلی اخلاص والے, محبت والے. تو شیخ نے تو نکال دیا, لیکن دن رات شیخ کی خانقاہ کے گھر کے چکر لگاتے رہتے تھے کہ کسی وقت شیخ کو مجھ پر رحم آ جائے, آگے نہیں. تو ایک مرتبہ بارش ہوئی اور شیخ کا گھر ٹپکنے لگا, چھت ٹپکنے لگی. تو پیرانی صاحبہ نے کہا کہ آپ کو کچھ ہمارا خیال ہی نہیں ہے, چھت ٹپک رہی ہے, کوئی آدمی ہو تو اس کو ٹھیک کروا دیجئے. کہا کہ بھائی ایک ہی آدمی تھا کام کا, اس کو نکال دیا آپ نے, آپ کو یہ کس طرح چھت ٹھیک ہوگی؟ پیر صاحب نے کہا کہ بھائی میں نے نکالا ہے, تو نے تو نہیں نکالا, تو پیغام بھجوا دے کہ ہمارے پیر کی چھت ٹپک رہی ہے, تو ٹھیک کر دے. تو انہوں نے پیغام بھجوا دیا کسی کے ذریعے کہ بھائی ہماری چھت ٹپک رہی ہے. وہ یہ فن جانتے تھے. جیسے ہی ان کو پتہ چلا دوڑے دوڑے آئے. وہ کہتے نا, بھوکے کو کیا چاہیے دو روٹی, اندھے کو کیا چاہیے دو آنکھیں. شیخ کے گھر سے بلاوا آ گیا, کوئی معمولی بات ہے؟ دوڑے دوڑے آ گئے اور دوپہر کی سخت دھوپ میں وہ چھت ٹھیک کر رہے ہیں. شیخ دوپہر کو اپنے گھر تشریف لائے کھانا کھانے کے لیے, صحن میں بیٹھے کھانا کھا رہے تھے. کھانا کھاتے کھاتے اچانک نظر چھت پہ پڑی. وہ آج کل کی کوئی 10 منزلہ 50 منزلہ عمارت نہیں تھی, وہ کچی سی جھونپڑی تھی, اس پہ چھت لگی ہوئی تھی بانس کی. اور کیا بات ہے, تکلیف ہے, کرسی پہ بیٹھ جاؤ. تو ابھی ختم کر رہا ہوں بس. تو وہ دیکھا کہ یہ بھیکا شاہ جو ہے یہ چھت ٹھیک کر رہے ہیں. بہت ہی محبت آ گئی شہر کو اچانک سے, اور رحم آ گیا. اور لقمہ جو منہ میں لے جا رہے تھے, کہا لے بھیک. کیا کہا؟ لے بھیک. ہم جیسا ہو تو کہ نہیں, لعنت ہو, ہمیں نہیں چاہیے. اللہ تعالیٰ معاف فرمائے. اتنے توہین آمیز انداز میں کہا, ایک لقمہ, ہم کیا بھوکے ہیں محتاج ہیں؟ اور وہاں کیا معاملہ تھا؟ یہ محبت اللہ کے لیے تھی, اس کی قیمت تھی. شیخ کے ہاتھ سے لقمہ مل رہا ہے مجھے, اور شیخ کس طرح دے رہا ہے؟ لے بھیک, انتہائی اہانت کے ساتھ. بظاہر دل میں اہانت نہیں ہوتی شیخ کے, دل میں حقارت نہیں ہوتی. یہ سب محبت کے معاملات ہیں. جب محبت مل جائے گی تو پتہ چلے گا کہ یہ کیا چیز ہے. جیسے ہی شیخ نے کہا لقمہ بڑھا کے لے بھیک, فوراً ہی وہاں سے کود پڑے, نہ سیڑھی نہ کوئی سہارا نہ کچھ, ایک دم کود گئے اور وہ لقمہ منہ میں نگل لیا. بزرگوں نے لکھا ہے کہ اسی وقت شیخ کی ساری نسبت ان کے دل میں منتقل ہو گئی. مگر نام کیا پڑا؟ بھیکا شاہ. بھیکا شاہ, بھیک لینے والا. شاہ بھی کہتا, بھیک لینے والا شاہ. ہاں, اسی کو بزرگوں نے, شاہ صاحب نے فرمایا, خواجہ صاحب رحمۃ اللہ نے, کہ عشق کی ذلت بھی عزت ہو گئی, عشق کی ذلت بھی عزت ہو گئی, لی فقیری بادشاہت ہو گئی. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین, وصلی اللہ علی النبی کریم. اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. الحمدللہ رب العالمین, والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما. اللهم لا تخزني فانك بعاد, ولا تعذبني فانك علي قادر. اللهم ارحمنا بترك المعاصي, ولا تشقنا بمعصيتك. اللهم انا نسالك حبك وحب من يحبك وحب عمل يقرب الى حبك. اللهم اجعل حبك احب الينا من انفسنا ومن اهلنا ومن الماء البارد. اللهم اجعلنا اخشاك كاننا اراك ابدا حتى القاك، واسعدنا بتقواك ولا تشقنا بمعصيتك. اللهم وفقنا لما تحب وترضى من القول والعمل والفعل والنية والهدي، انك على كل شيء قدير. اللهم طهر قلوبنا من النفاق، واعمالنا من الرياء، ولساننا من الكذب، واعيننا من الخيانه، فانك تعلم خائنة الاعين وما تخفي الصدور. الہ العالمین، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، اللہ ہماری غفلت کو دور فرما دے، اللہ ہماری آنکھیں کھول دے، الہ العالمین آنکھیں کھول دے، اللہ موت سے پہلے پہلے موت کی تیاری کی توفیق عطا فرما دے، اللہ جو دولت لوٹنے کی ہے آپ کی محبت آپ کی معرفت، اے اللہ ہمارے قلوب کو خالی کر دے تمام غیر اللہ سے، تمام غیر سے اللہ ہمارے دلوں کو خالی کر دے، اور اے اللہ اپنی محبت اور معرفت سے ہمارے دلوں کو بھر دے. اللہ 100% اطاعت کرنے والا بنا، ہر گناہ سے نفرت عطا فرما، پورا پورا اے اللہ اپنا بندہ بنا لے، کچھ اپنا کچھ شیطان کا نہ ہونے دے. یہ نفاق یہ منافقت اے اللہ ہماری اس منافقت کی اصلاح فرما دے، اللہ منافقت سے ہمارے دل کو خالی کر دے، اخلاص نصیب فرما دے، اخلاص نصیب فرما دے، اخلاص نصیب فرما دے، للہیت نصیب فرما دے، اپنی خشیت عطا فرما دے، اپنی محبت عطا فرما دے، دل بنا دے میرے اللہ، دل بنا دے اللہ، دل بنا دے اے اللہ، دل بنانے کی محنت کی توفیق عطا فرما دے اللہ، دل بنانے کی محنت کی توفیق عطا فرما دے اے اللہ. بال سفید ہو رہے ہیں اللہ، زندگی گزر چکی، کسی وقت کھیتی کٹ جائے گی، کسی وقت بلاوا آ جائے گا، نہ جانے بلا لے پیا کس گھڑی، تو رہ جائے تکتی کھڑی کی کھڑی. اے اللہ جتنا وقت باقی رہ گیا اس میں خوب توبہ کی توفیق نصیب فرما دے، مجھ کو بھی میرے گھر والوں کو بھی ہر مسلمان کو اللہ توفیق عطا فرما دے، سچی توبہ کی توفیق عطا فرما دے اللہ، اپنی آپ کی ذات عالی کو راضی کرنے کی توفیق عطا فرما دے اللہ، ہم سب کو اپنی رضا کامل عطا فرما دے، اپنی رضا اور محبت والے اعمال کی توفیق نصیب فرما دے، اپنے عشق کا سمندر پلا دے، ہم کو اپنا دیوانہ بنا لے اللہ، ہمیں اپنا دیوانہ بنا لے، اور نہ صرف ہمیں اپنا دیوانہ بنا لے بلکہ ہمیں دیوانہ گر بھی بنا دے، کہ ہاں جو ہم کو دیکھے وہ بھی آپ کا دیوانہ ہو جائے، وہ بھی اللہ والا ہو جائے، ہم سب کو اللہ والا بنا دے اے اللہ، ہم سب کو اللہ والا بنا دے، اور ایسا اللہ والا بنا دے کہ دوسرے بھی دیکھ کر اللہ والے بن جائیں. اے اللہ دین کا ذوق اور شوق عطا فرما، دین کی قدر و قیمت نصیب فرما، کلمے کی قیمت نصیب فرما، اپنے نام لینے کی لذت نصیب فرما، اپنے نام لینے کی لذت نصیب فرما، اپنے قرب کی لذت ہم سب کو چکھا دے اللہ، ہم سب کو اپنے قرب کی لذت عطا فرما دے اللہ، ہم سب کو صاحب اقوا نسبت کر دے اللہ، ہم کو ہماری اولادوں کو اور ہماری آنے والی نسلوں کو نفس و شیطان کے مکر و فریب سے حفاظت فرما، بری صحبت سے حفاظت فرما اے اللہ، ان گندگیوں میں موبائلوں میں اور کیبلوں میں ہماری نوجوان اے اللہ برباد ہو رہے ہیں، ہلاک ہو رہے ہیں، ہمیں اس کی فکر ہی نہیں ہے، ہم نے بھی بچوں کو بے باک آنا یہ اسمارٹ فون دلا دیے ہیں، کیبل لگا دیے گھر میں، یہ سانپوں کے پٹارے ہیں اور دوزخ ہے، گھر میں دوزخ لا کے رکھ لی ہے اللہ، اللہ ہمارے آنکھیں کھول دے اللہ، ہمیں عقل سلیم عطا فرما، قلب سلیم عطا فرما، اور ہم سب کو بری صحبت سے 100% حفاظت فرما، اللہ والوں کی صحبت عطا فرما، نیک صحبتیں عطا فرما، نور والی صحبتیں عطا فرما، اپنی یاد کی صبح و شام توفیق عطا فرما، ہر لمحہ اپنی یاد کی توفیق عطا فرما اللہ، ہر پلک جھپکتے اپنی یاد کی توفیق عطا فرما، جز بذکر خیش مشغولم مکن، از کرم از عشق معذولم مکن. الہ العالمین ہم سب کو اپنا بنا لے اللہ، ہمارے سب بیماروں کو صحت کاملہ عاجلہ مستمر عطا فرما، بے روزگاروں کو آسان حلال بابرکت روزی عطا فرما، ہماری امی جان بنگلہ دیش میں شدید عاجل ہیں، اے اللہ ان کو صحت کاملہ عاجلہ مستمر عطا فرما، اے اللہ سب گھر والوں کو، ہمارے والا دامت برکاتہم کو، ہماری پیرانی صاحبہ مدظ اللہ کو، اور ہمارے مفتی حسن صاحب، مفتی جنید صاحب جو ہمارے اس کے صاحبزادے ہیں اور والا کی صاحبزادی ہیں، اور ان کی اولادیں اور ان کے احباب اور خدام، اور اللہ تمام جامعہ کے معاونین اور تمام اہل بنگلہ دیش پر اللہ اپنی خصوصی رحمتوں اور برکتوں کی بارش فرما. اللہ میرے محبوب مرشد کی پورے ملک پر اللہ اپنی رحمتوں برکتوں کی بارش فرما. اللہ اس ملک پر بھی رحمتوں برکتوں کی بارش فرما. اللہ سود اور رشوت سے اس ملک کی مکمل حفاظت فرما، نجات عطا فرما. سود اور رشوت نے اس ملک کو کھوکھلا کر دیا ہے، بےمانوں نے اس پر جو ہے قبضہ کر لیا ہے، اور خوف خدا نہ رکھنے والوں پر نہ رکھنے والوں نے اس پر قبضہ کر لیا ہے. اے اللہ ہم کو اہل حکمران صحیح معنوں میں، اور دیندار اور محبت والے، اور شریعت اور سنت کے پابند، جن کا ظاہر بھی سنت اور شریعت کا پابند ہو اور دل بھی سنت اور شریعت کا پابند ہو، اے اللہ ہمیں ایسے حکمران عطا فرما، عادل اور انصاف کرنے والے، رحم کرنے والے حکمران عطا فرما. ظلم کرنے والوں سے ہمیں نجات دے دیں، بہت پٹلی ہے میرے اللہ، بہت ان کے ہاتھوں ہم رسوا ہو چکے، اے اللہ ان لوگوں کو ہدایت عطا فرما دے. آپ کے تو اختیار میں ہدایت بھی ہے، اللہ ہم سب سے پہلے اپنے لیے اور ان لوگوں کے لیے ہدایت مانگتے ہیں. آپ ہمارے دلوں کو بدل دیجئے، ہدایت سے نواز دیجئے. لیکن اگر کسی کے مقدر میں ہدایت ہی نہ ہو، اے اللہ اس کو ہمارے حکمرانوں کی فہرست سے خارج کر دیجئے، اور اے اللہ ہمیں نیک اور عادل اور شریک، واقعتاً شریک اور حیادار اور دیندار اللہ والے حکمران عطا فرما. اے اللہ سود اور رشوت سے ہمارے ملک کو، ملک کی حفاظت فرما، اور اے اللہ ہمارے ملک میں برکتوں اور رحمتوں کا نزول فرما. اور اللہ جس بھائی بہن کے دل میں جو بھی کوئی جائز حاجت ہو، اپنے کرم سے اس کی حاجتوں کو پورا فرما. کوئی پریشانی ہو، اللہ اس کی پریشانی کو دور فرما. کوئی مقروض ہو، اللہ اس کے قرض کی ادائیگی فرما. اور اے اللہ کسی نے کسی کے پیسے کھا لیے ہوں، اے اللہ اس کو اپنا خوف اور خشیت عطا فرما، اور اس کی ادائیگی کی توفیق عطا فرما، یا قرضہ معاف کرانے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ برکت ہی برکت نازل فرما، دونوں جہان کی خیریں اور بھلائیاں عطا فرما، دونوں جہان کے شرور اور فتن سے ہم سب کی حفاظت فرما. جن بچیوں کے یا بچوں کے رشتے نہیں آئے، اے اللہ ان کو جلد از جلد اچھے اچھے محبت والے، دیندار اخلاق والے، بہترین اخلاق والے رشتے عطا فرما. اے اللہ بہترین اخلاق والے رشتے عطا فرما. جن کے رشتے ہو چکے، اللہ وہ سسرالوں میں جو ہے بعض بیٹیاں ہماری ستائی جا رہی ہیں، ان پر ظلم ہو رہا ہے، کہیں شوہر کی طرف سے، کہیں ساس کی طرف سے، کہیں نند کی طرف سے تانے پڑ رہے ہیں، اے اللہ ہم سب کو ہدایت عطا فرما دے. آپس میں اتفاق اور محبت اور اتحاد نصیب فرما دے، اور ایک دوسرے کے لیے اظہار اور قربانی کا جذبہ عطا فرما دے. شوہروں کو بھی بیویوں پر شفقت اور رحمت کی توفیق عطا فرما. اور کہیں کہیں بیویاں ستا رہی ہیں اور بات نہیں مانتی ہیں، نافرمانیاں کرتی ہیں اور شوہروں کو ستاتی ہیں، اے اللہ ان کو بھی ہدایت دے، اور اپنے شوہروں کی اطاعت کی توفیق دے، اور سب کو اللہ والا بنا دے. اللہ جو مانگا اپنے کرم سے وہ بھی عطا فرما، جو نہیں مانگا مانگنا چاہیے تھا الہ العالمین اپنے کرم سے وہ بھی عطا فرما. کوئی تجھ سے کچھ، کوئی کچھ مانگتا ہے، الہی میں تجھ سے طلبگار تیرا. اللہ ساری دنیا ایک طرف، ہم دنیا کے بھی محتاج ہیں، ایک ایک نعمت چھوٹی ہو یا بڑی، ہر ہر نعمت کے محتاج اور سوالی ہیں. اے اللہ ہمیں آپ دنیا بھی خوب دے دیجئے، کیونکہ ہمارا ایمان بہت کمزور ہے. اے اللہ ہمیں آپ دنیا بھی خوب دے دیجئے، لیکن اے اللہ آخرت سے ہرگز محروم نہ فرمائیے، ہمیں آخرت بھی بھرپور دے دیجئے. اے اللہ بھرپور آخرت دے دیجئے. اے اللہ جنت میں دخول اولی ہمیں، حشر میں بھی اے اللہ اپنے بزرگوں کا ساتھ نصیب فرما دے، اور جنت میں بھی دخول اولی اپنے بزرگوں کے ساتھ نصیب فرما دے، اور انبیاء اور صادقین اور شہداء اور صلحاء کا ساتھ نصیب فرما دے. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم، وتب علينا انك انت التواب الرحيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على النبي الكريم برحمتك يا ارحم الراحمين. امين امين. الله اللهم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Thank you.